نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، تیرہویں پارے کے نصف کی سے تلاوت شروع کی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اہم مسئلہ پیچھے رہ گیا. اس وقت خیال یہ تھا کہ اس کو انشاءاللہ وقت پر بیان کر دیا جائے گا، اور وہ ایک اہم مسئلہ ہے، چونکہ اس لیے اس کو بیان کرنا ضروری ہے. اہل اسلام کے لیے، سب کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے، لیکن جن لوگوں کا خاتمہ یقینی طور پر کفر پر ہو گیا ہو، ان کے لیے استغفار کرنا اور ان کی مغفرت کی دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد کے لیے استغفار کرتے تھے، مغفرت کی دعا کرتے تھے، لیکن جب اللہ رب العزت نے انہیں اس سے منع کیا تو وہ رک گئے. اس کو قرآن مجید میں اس طرح سے اللہ نے بیان کیا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں. ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہوں، رشتہ دار ہوں، عزیز ہوں اور قریبی عزیز ہوں. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ اہل نار میں سے ہیں، اہل دوزخ میں سے ہیں. یعنی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کفر پر مرا ہے، کفر پر اس کا انتقال ہوا ہے، تو ایسی صورت میں پھر نہ کسی نبی کے لیے جائز ہے، نہ اہل ایمان کے لیے جائز ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں. اب چونکہ ایک اعتراض یہ ہو سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو ایسا کیا، تو اللہ نے اس کا آگے جواب دیا، وما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ الا موعدۃ وعدہا ایہ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کے لیے ایک خاص وقت تک استغفار کیا. فلما تبین لہ، جب بات ان پر واضح ہو گئی کہ انہ عدو للہ، کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ من، تو انہوں نے بھی پھر برات کا اظہار کر دیا. ان ابراہیم الاواؤن حلیم، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شک اپنے والد کے لیے استغفار کی، لیکن جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ دشمن خدا ہے، تو پھر اس سے کسی قسم کی انہوں نے رعایت نہیں برتی اور فوراً اپنے آپ کو اس سے جدا کر لیا. تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ کسی مشرک کے لیے، کسی کافر کے لیے استغفار کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں، زندگی میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور زندگی میں یہ بات پہلے بھی واضح ہو گئی کہ اگر ضرورت مند ہیں ان کی مدد بھی کی جا سکتی ہے اور ان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ ایسے انادی نہ ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف رات دن پرچار کرتے ہوں، یا مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ رات دن اپنے آپ کو استعمال کرتے ہوں. ایسی صورت میں اس سے بھی بچنا چاہیے. بہرحال یہ بات چونکہ اہم ترین تھی، اس لیے میں نے عرض کر دیا، ایک بات بیچ میں رہ گئی تھی. تو ویسے تو بہت سارے مسائل رہ جاتے ہیں، لیکن بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر اس کا چلن ہوتا ہے، تو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا رد کیا جائے تاکہ ہر آدمی کو اس بات کا علم ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور یہیں پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ عام طور پر ہم جب کسی کے مرنے پر جاتے ہیں تو ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے کہ وہ جی فاتحہ پڑھنے آئیں اور بیٹھ گئے، اس کے بعد مسجد ہاتھ اٹھا لیا اور پھر ہاتھ پھیر لیا چہرے پہ، دوسرا آیا اس نے اسی طرح 20 مرتبہ اگر آدمی آ رہا ہے تو یہی کام ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ اس طرح سے کرنا درست نہیں ہے. صحیح طریقہ وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہم جا کر ان کو، ان کی تعزیت کریں، ان کو کہیں کہ بھئی اللہ رب العزت نے یہ جو آپ کا عزیز جس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے انتقال کی وجہ سے آپ کو جو صدمہ پہنچا ہے، تو اللہ رب العزت اس پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چلے گئے، اب اس کے بعد ہماری باری ہے، اصل یہ ہے کہ اب ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، تو اصل تعزیت کرنا مقصود ہونا چاہیے، اور اس کے لیے زبانی دعا دے دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آپ کو صبر عطا فرمائے، اتنا کافی ہے. یہ جو ایک رسمی طور پر سارے کے سارے آٹومیٹک طریقے پر ہاتھ اڑ جاتے ہیں، پھر چہرے پر پھیر لیتے ہیں، پھر دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض جگہوں پر تو رواج ہوتا ہے کہ 50-100 آدمی اگر اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلے کہتا ہے الفاتحہ، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر دوسرا کہتا ہے، پھر تیسرا کہتا ہے، 50 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں وہ 50 کے 50 اسی طرح کہتے ہیں. بعض جگہوں پر میں نے یہ عمل بھی دیکھا. تو بہرحال طریقہ آسان یہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہمارے لیے، اور اس میں آسانی بھی ہے، سہولت بھی ہے، کہ بلا شبہ ہمیں جس کا عزیز دنیا سے گیا ہے اس کو اس کا صدمہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی تعزیت کریں، اس کو تسلی دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مرحوم کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا بھی مانگیں، بشرطے کہ وہ مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ایک نسخہ کیمیا ہمیں عطا فرمایا ہے آج کی اس تلاوت میں، اور وہ یہ کہ اہل ایمان کے قلوب اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، یعنی اطمینان و سکون جو حاصل ہوتا ہے وہ مال و دولت سے نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے جو آسانی اور سامان راحت ہیں ان سے سکون نہیں ملتا. اصل سکون ملنے کی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اسی کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی کا دل پریشان ہو، بے سکون ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، انشاءاللہ اس کے دل کو قرار آ جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی یہاں پر تعریف فرمائی ہے جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے میثاق کو اور عہد کو توڑتے نہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جن رشتہ داریوں کو اور جن تعلقات کو نبھانے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو ان تعلقات کو نبھاتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یہاں پر یخشون کا لفظ کہا ہے. ڈرنا کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈرنا تو وہ ہوتا ہے کہ انسان کسی درندے سے ڈرتا ہے، شیر سے ڈر رہا ہے، چیتے سے ڈرتا ہے، اور ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے کسی کی عظمت کی بنا پر، روب اور دبدبے کی وجہ سے. تو اللہ رب العزت کا جو خوف ہے وہ خوف وہ نہیں ہونا چاہیے جو کسی جانور کا ہے، درندے کا کسی کو ہوتا ہے، بلکہ یہ خوف عظمت کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ بڑے عظیم ہیں، بہت بڑی ذات ہے اللہ رب العزت کی، تو اس لیے یہ ڈرنا جو ہے اس طرح کا ہونا چاہیے. اور اسی طرح فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ صبر جو اختیار کیا جائے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. بعض اوقات صبر یہ ہر ایک کو آ جاتا ہے، شروع میں بے صبری سے رہے لیکن بعد میں پھر بالآخر صبر آ جاتا ہے، تو ایسے صبر تو ہر ایک کو آ جاتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو اس پر مصیبت اور پریشانی میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم صبر اختیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز قائم کریں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کریں، چھپ کر بھی اور کھلم کھلا بھی. اس کو یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے. اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے. اب کیا چیز عطا فرمائیں گے، یہاں پر کوئی خاص چیز کا ذکر نہیں فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی جس کام میں بھی تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کریں گے. اگر رزق اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں اور تم اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو تو رزق میں جاتی ہوگی. اسی طریقے سے اللہ حضر قیاس کر لیجئے اسی پر. تو بہرحال یہاں پر مطلقاً یہ بات ذکر فرمائی کہ اگر تم اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے. ولئن کفرتم، اور اگر ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے. اسی طرح آخرت سے متعلق اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی کہ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان جب تمام امور نمٹ جائیں گے تو اس وقت لوگوں سے کہے گا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، اور جو میں نے وعدہ کیا تھا اس کی تمہیں خلاف ورزی کی میں نے. یعنی دنیا میں انسان کو شیطان بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، جھوٹے وعدے اس سے کرتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان ان تمام چیزوں سے بیزار ہو جائے گا، الگ ہٹ جائے گا، اور یہ کہے گا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا لیکن آج میں اس وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، میرا وعدہ جھوٹا تھا. اور اللہ کا وعدہ بھی تھا ایک، وعدہ اللہ کا سچا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے وعدے پر اعتبار نہیں کیا. ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ جھوٹا تھا. وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، تو اب تم مجھ پر کوئی دعویٰ مت کرو، اس لیے کہ میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا. یہ بالکل ایسی مثال ہے جیسے مداری ڈگڈگی بجاتے ہیں اور لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب کسی کو آواز دے کر بلا بلا کے تو وہ نہیں لاتا، لیکن وہ اپنا کام کرتا ہے کہ ڈگڈگی بجاتا ہے، لوگ اس کے ڈگڈگی کی آواز سن کر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح شیطان یہ کہہ رہا کہ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا، فاستجبتم لی، تم نے میری بات سن لی، فلا تلومونی، تو مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، البتہ اپنے آپ کو ملامت کرو. تو بات یہ ہے کہ یہ ہے شیطان کا وعدہ. آج شیطان ہمیں مختلف وعدے ہم سے کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کر لیا تو ایسا کر دوں گا، تم ایسا ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے سارے وعدے جھوٹے ہیں. اور کل قیامت کے دن وہ بالکل اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لے گا اور کہے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بھائی میں نے تو ایسے جھوٹا وعدہ کیا تھا، تم میرے بہکائے میں کیوں آئے، نہ آتے، میں نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا. یعنی الٹا وہاں پر یہ کہے گا کہ الزام تم اپنے آپ کو دو، مجھے مت دو. اسی طریقے سے یہاں اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کی مثال ایسے درخت سے دی ہے کہ جس کی جڑیں انتہائی گہرائی میں ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کو گویا چھوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اور مراد اس سے کھجور کا درخت ہے. جس طرح کھجور کا درخت قوی ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، اسی طریقے سے کلمہ طیبہ کی مثال بھی ایسی ہی ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ مثل کلمۃن خبیثۃن کشجرۃن خبیثہ، اور برے کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ خبیث درخت. اب بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل اوپر اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں، نہ ان کی جڑیں نیچے ہوتی ہیں، جیسے لہسن کا درخت ہے، اگر اس کو ذرا سا آپ ایسے کرو گے ساری جڑیں ہاتھ میں آ جائیں گی. اسی طریقے سے اور بہت ساری ایسے پودے ہوتے ہیں کہ جن کی گہرائی میں بنیادیں نہیں ہوتی بلکہ وہ اوپر ہی اوپر جڑے ہوتی ہیں، ان کی ذرا سا اگر آپ نے ہاتھ لگایا کھینچا تو ہاتھ میں آ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ برے کلمے کی مثال ایسی ہی ہے. اور ساتھ میں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ سے مراد بھی یہ ہے کہ عذاب قبر اس سے ثابت کیا ہے. مختلف علماء اکرام نے، صحابہ اکرام نے روایات حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر حق ہے، یعنی قبر کا عذاب ہوگا، وہاں پر سوال و جواب ہوں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں بعض کے لیے وہ قبر جنت کا باغ بن جائیں گی اور بعض لوگوں کے لیے وہ قبر جہنم کا گڑا بن جائیں گی. اللہم احفظنا من. مختلف احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مضامین موجود ہیں، ثابت ہیں. اس لیے عذاب قبر کا انکار کرنا یہ قرآن و حدیث کا انکار کرنا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو اللہ رب العزت کے حکم پر بے آب و گیاہ وادی میں، یعنی مکہ مکرمہ کی وادی میں چھوڑ دیا تھا، اور اس طرح سے چھوڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ حکم دیا کہ اپنی بیوی کو اور بچے کو وہاں چھوڑ آئیں، تو بس وہ چھوڑ کر وہاں سے چلے آئے. یہاں تک کہ بیوی نے بار بار پوچھا کہ آپ ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ جاتے ہیں، تو انہوں نے خاموشی اختیار کی. جب خود ہی انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب آپ جائیے، جب اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع بھی نہیں کریں گے. یہ وہ ایمان اور یقین تھا جو ہم مسلمانوں کو اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. اور اس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا بھی فرمائی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جو وادی غیر ذی زرع ہے، جہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہے، بیت الحرام کے پاس. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، اس لیے کہ تاکہ یہ نماز قائم کریں. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، آپ لوگوں کے قلوب کو اللہ لوگوں کے قلوب کو ایسا کر دیجئے کہ وہ بیت اللہ کی طرف بھاگے دوڑے چلے آئیں، اس کی طرف رجوع کریں. آج آپ دیکھ لیجئے کہ بیت اللہ کی طرف لوگوں کے قلوب کا جو حال ہے کہ ہر ایک آدمی کی تمنا خواہش ہوتی ہے کہ ہم وہاں چلے جائیں، جو جا چکا ہے اس کی تمنا اور زیادہ ہوتی ہے، جو رہی گیا اس کے دل میں بھی حسرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی وہاں لے جائیں۔ تو اللہ، یہ دعائے ابراہیم کا نتیجہ ہے، حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی تھی فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ، کہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں، لوگ اس کی طرف دوڑیں، ورزقہم من الثمرات، اور ان کو پھلوں کا رزق ادا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور دعا بھی آگے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پر مذکور ہے، ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو یاد بھی کر لیں، عام طور پر بچوں کو بھی سکھائی جاتی ہے، تو یہ دعا پڑھنا ہمارے لیے انشاءاللہ مفید ہوگا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اپنی نمازوں میں، نمازوں کے بعد اس دعا کو ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے بچے بھی نمازی بنیں، ہم خود بھی نمازی بنیں، ہمارے والدین کی مغفرت کی بھی اس میں دعا ہے، مومنین کے لیے بھی، تو گویا جامع دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے۔ اسی طرح آگے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پھر تخلیق آدم کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں شیطان کو جو جنت سے نکالا تھا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس قدرتوں کا ذکر فرمایا کہ دیکھو، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، خلق الانسان من نطفہ، یعنی ایک ناپاک قطرے سے انسان پیدا ہوا، لیکن انسان کا حال کیا ہے، فإذا هو خصیم مبین، بات بات پہ جھگڑا کرتا ہے، بات بات پہ لڑتا جھگڑتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ سب سے اونچا سمجھتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم میرے سامنے بات کرے گا، حالانکہ جو یہ کہتا ہے وہ ذرا اپنی پیدائش میں غور کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے ناپاک قطرے سے اس کو پیدا کیا ہے، ایسا قطرہ کہ اگر نکل جائے تو غسل واجب ہو جائے، کپڑے پر لگ جائے تو دھوئے بغیر جو ہے وہ پاک نہ ہو، اور اگر جو ہے وہ اگر یہ قطرہ نکل جائے تو مسجد میں داخل نہ ہو سکے، نماز پڑھ نہ سکے، قرآن مجید کی تلاوت نہ کر سکے، تو ایسا ناپاک قطرہ، لیکن اس پر حال یہ ہے کہ فیدہ ہوا خصیم مبین، کھلم کھلا جو ہے جھگڑالو ہے، ہر ایک سے لڑتا جھگڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے فرمایا کہ دیکھو، بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے، جانوروں کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے، والانعام خلقها لکم فیہا دفء و منافع و منہا تاکلون، ہم نے وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں، اب چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ بکریاں ہوں، چاہے وہ گدھے ہوں، گھوڑے ہوں، یہ جو بھی جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے نفع کے لیے بہرحال پیدا کیا ہے، اور ہمارے جو ہے وہ بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جاتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر جانوروں کے بغیر ہم جو ہے وہ بار برداری نہیں کر سکتے، وہاں پر ہماری گاڑیاں فیل ہو جاتی ہیں، جہاز فیل ہو جاتے ہیں، جا ہی نہیں سکتے، پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پر سوائے گدھوں کے، خچروں کے اور کوئی سواری کام نہیں آتی، اور وہاں پر سواری کے لیے عام طور پر انہیں سے کام لیا جاتا ہے، تو یہ ایسی سواریاں ہیں کہ بہرحال قیامت تک کام آتی رہیں گی، اور ایک زمانے میں مستقل کام آتی تھی، اب بھی کام آتی ہیں۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ہم نے گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کیے، گدھے، لتر کبو ہوا، تاکہ تم اس پر سوار ہو، وہ زینہ، اور تمہارے لیے زینت کا سبب بھی ہے، اگر 200-400 گھوڑے چلے آ رہے ہوں تو اللہ رب العزت نے اس میں جو جمال رکھا ہے، خوبصورتی رکھی ہے، تو یقیناً وہ جن لوگوں کو اس کا شوق ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں کتنی خوبصورتی ہے اور ان کے لیے کتنی جمال اور زینت ہے، اور خود انسان تنہا اگر گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے، آپ کار میں بیٹھ جائیں تو وہ شان محسوس نہیں کریں گے جو گھوڑے پر بیٹھ کر آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اونٹ ہے، وہ ایک الگ اپنی شان رکھتا ہے، تو بہرحال یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور بتایا کہ دیکھو، سب ہمارے قدرت کاملہ کا نتیجہ ہے، ہم نے ان کو پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے، اور اس لیے کہ لتر کبو ہے، تاکہ اس میں سواری کرو، وزینہ، اور تمہارے لیے زینت کا سبب۔ اور آگے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ نے ایسی ایسی سواریاں بھی پیدا کی جن کو تم جانتے نہیں، اس سے قیامت تک آنے والی جتنی بھی سواریاں وہ سب اس میں شامل ہو گئیں۔ تو اس کے گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بھی ہمیں اس کی ہمیں اطلاع دے دی کہ بعد میں ہم ایسی سواریاں بنائیں گے، پیدا کریں گے، اب چاہے وہ جہاز ہوں، چاہے وہ گاڑیاں ہوں، چاہے بیل گاڑی ہو، جو بھی ہو، قیامت تک آنے والی جتنی بھی ساری چیزیں وہ اس میں شامل ہیں، اس لیے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم ابھی جانتے نہیں جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے۔ تو یقیناً جب قرآن مجید نازل ہوا اس زمانے میں اگر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوائی جہاز کا، ذکر کرتے جو ہے وہ موٹر سائیکل کا، یا ذکر کرتے کار کا یا جیپ کا، تو یقیناً ان لوگوں کے لیے کا چھمبے کی بات ہوتی کہ وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج ہم جو ہے وہ چار گھنٹے میں یہاں سے سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں، دس بارہ گھنٹے میں لندن پہنچ جاتے ہیں جناب، چوبیس گھنٹے میں امریکہ پہنچ جاتے ہیں، اور اگر تیز رفتار جہاز ہے تو اس سے بہت پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے زمینوں کو طے کر دیا ہے، اور یہ جان یہ جو سواریاں ہیں اصل میں یہ آپ دیکھیے انسان نے صرف جوڑنے کا کام لیا ہے، یہ سمجھ بوجھ کس نے دی؟ اللہ نے۔ اس میں جو کچھ پرزے لگے ہوئے ہیں، جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، لوہا ہے، یہ کہاں کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، زمین سے نکلتا ہے۔ اب جو سمجھ ہے، سمجھ بوجھ ہے، عقل ہے، تو یہ سب بھی اللہ ہی نے عطا فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں اگر دو بے وقوف آدمی بیٹھے ہو تو وہ جہاز بنا لے گا؟ یقیناً اس کے بعد عقل نہیں ہے اس لیے نہیں بنا سکتا، لیکن جس کو دی ہے وہ یہ کام کر لیتا ہے، اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو بہت سے کام کسی کے لیے آسان ہے، کسی کے لیے مشکل ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزیں جو پیدا کی ہیں اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اب آدمی یہ سوچے کہ اللہ نے اتنی سمجھ دے دی کہ ایک جہاز جو من و ٹنوں کے حساب سے وزن رکھتا ہے، ہزار اور بعض میں جو ہے وہ پانچ پانچ سو افراد بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا سامان بھی ہوتا ہے، خود وہ کتنا بھاری ہے لیکن ہوا کے اوپر وہ اڑا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں 29 بارے میں آپ جب پہنچیں گے تو وہاں پر ہی سنیں گے قرآن مجید، اللہ نے فرمایا اولم یرو الی الطیر فوقہم صافاتٍ ویقبضن، کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طریقے سے ہواؤں میں تیرتے ہیں؟ صافاتٍ ویقبضن، کبھی اپنے پروں کو کھولتے ہیں اور کبھی اپنے پروں کو مارتے ہیں اڑنے کے لیے اوپر۔ آپ نے چیل کو دیکھا ہوگا ایک دم جب تیرتی ہے وہ کس طرح فضا میں تیر رہی ہوتی۔ ان جانوروں کو دیکھ کر ہی تو انسان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہم بھی اڑیں، اور شروع میں اس کی کوششیں کی، پھر رفتہ رفتہ آج جو آپ کے سامنے شکلیں آ گئی ہیں، آئندہ جو شکلیں آئیں گی، بہرحال اس کی پیشن گوئی اللہ نے قرآن مجید کی شاید میں فرما دی کہ ویخلقوا ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں پیدا کی ہیں جسے تم ابھی نہیں جانتے۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائے ولو شاء علیہم اجمعین، اسی طرح آگے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا اس میں اظہار فرمایا ہے اور نشانیاں بتلائی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے جانوروں میں تمہارے لیے عبرت کی چیز، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں بھی عبرت ہے تمہارے لیے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ گائے بھینس کو دیکھ لو، جانور ہیں، چوپائے ہیں، منہ سے کھا رہی ہیں چارہ، گھاس کھا رہی ہیں، کبھی ہرا کبھی جو ہے وہ خشک، اور اسی طریقے سے دیگر چیزیں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سے دودھ بنا دیا، اب ایک نہر اندر دودھ کی جاری فرما دی، دائیں بائیں اگر ہم دیکھیں تو خون کی نہریں بھی وہیں پر جاری ہیں، پیشاب پخانے کی بھی وہیں سے راستے ہیں سارے کے سارے، اور بیچ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ممبئی نے فرسیوں و دمن، یعنی ناپاکی اور خون ان دونوں کے درمیان، لبنن خالصن، ایسا خالص دودھ بالکل نتھرا ہوا صاف ستھرا، سائغ للشاربین، پینے والے کو اچھا لگتا ہے، اگر آدمی پیے اس میں چینی نہ ڈالے، اور اگر ڈائریکٹ جو ہے تھنوں سے آدمی پیے اس کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کی صحت، اس میں جو صحت ہے، اس میں جو طاقت ہے، جو توانائی ہے، یہ جن لوگوں کے پاس یہ جانور ہوتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ تو وہیں بیٹھے بیٹھے پہلے پی لیتے ہیں۔ تو چونکہ اس میں نہ تو ہاتھ لگتا ہے انسان کا، بلکہ وہ ڈائریکٹ جو ہے تھنوں سے منہ میں چلا جاتا ہے، اس لیے کسی قسم کے جراثیم اور ان سب چیزوں کا بھی اندیشہ نہیں ہوتا، تو وہ خالص دودھ ہے، لبن خالصا سائغا للشاربین۔ اسی طرح اللہ نے آگے پھلوں کا فرمایا کہ من ثمرات النخیل والاعناب، کھجوریں اور انار، تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا، اب اگر کوئی چاہے تو کہ اس سے کوئی شراب بناتا ہے، کوئی رزق حسن، اچھا رزق اپنے جو ہے بہترین خوراک اس سے حاصل کر لیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا کہ دیکھو ہم نے شہد کی مکھی کو کس طرح سمجھ دی ہے، شہد کی مکھی کا نظام بالکل انسانوں کے نظام کی طرح ہے، باقاعدہ ان کے ہاں حکومت ہوتی ہے، ان کے ہاں سپاہی ہوتے ہیں، فوج ہوتی ہے، سامان اٹھانے کے لیے الگ مکھیاں ہوتی ہیں، اور جو شہد بناتی ہیں وہ الگ ہوتی ہے، پھر اگر اس میں کوئی ناپاکی کے ساتھ داخل ہو جائے تو وہ مکھی اس کو چھوڑتی نہیں، فوراً مار ڈالتی۔ تو باقاعدہ پورا ایک فن ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مکھی کو باقاعدہ یہ ہدایت دی ہیں، سکھایا ہے، تو اسی کو اللہ فرمائے کہ واؤہا ربو کا النحل، اللہ نے مکھی کی طرف وحی فرمائی۔ اب وحی سے مراد یہ نہیں کہ جبریل امین کو وحی لے کے نازل ہو رہے ہیں، بلکہ وحی سے مراد یہاں پر ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں اس بات کو کی سجائی دے دی ہے، جیسے اور جگہ فرمایا نا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور باقی چیزوں کو بھی اور پھر اس کے مطابق ہدایت بھی دے دی. تو اسی طریقے سے مکھیوں کو بھی ہدایت دے دی, باقاعدہ ان کا ایک نظام ہے اس کے تحت یہ اپنا نظام چلاتی ہیں, گھر بناتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے مکھی سے جو ہے وہ شہد نکلوا دیا. واؤ ربو کہ من الجبال بیوتا, ہم نے یہ وحی کی ہے کہ تم اپنا گھر جو ہے اونچی جگہ پر بناؤ تاکہ روشن ہوا, ایک تو روشنی ملے, ہوا بھی اس میں آتی جاتی رہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر یہ مکھیاں اونچی جگہ پر اپنا جو ہے وہ چھتہ لگاتی ہیں اور شہد وہاں پر پیدا کرتی ہیں. اور فرماتے ہیں سما کلی من کل ثمرات فصلو کی سبل ربی کی زلولات, پھر یہ اڑتی ہیں, پھلوں کا رس چوستی ہیں اور ادھر سے ادھر جا کر مختلف چیزوں کا رس حاصل کرتی ہیں. یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس, اب جو کچھ اس کے پیٹ سے نکلتا ہے اور یہ جا کر شہد کے طور پر اس کو جمع کرتی ہیں, انسان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے شفا رکھ دی ہے اس کے لیے, شہد میں شفا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے بھائی نے غالباً شکایت کی کہ میرے بھائی کو پیٹ میں پیٹ جاری ہو گیا ہے, شکایت ہے. آپ نے فرمایا کہ شہد پلاؤ, انہوں نے شہد پلایا, آگے پھر کہا کہ ابھی ٹھیک نہیں ہوا, آپ نے فرمایا کہ پھر پلاؤ. یعنی دو تین مرتبہ آپ نے حکم فرمایا اور جب وہ بار بار یہ کہتے رہے تو آپ نے فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اور اللہ سچے, اللہ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے تو شفا ہی ہے, تو فی ہی شفا للناس, اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان تمام احکامات کو جو قرآن و حدیث میں ہم بیان کیے جاتے ہیں سنتے سناتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما, ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.